کہ وہ انسان کے کون سے اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں انسان کے؟
اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ ین کہتے ہو عمل ابن آدم اللہ بثلاث. جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, کوئی عمل اس کے لیے نافع نہیں ہوتا. تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ نے یہ فرمایا کہ صدقۃ جاریہ, اس نے کوئی خود نیکی کا کام کیا ہے اور اس کا فیض پہنچ رہا ہے, تو جب تک پہنچتا رہے گا اللہ اس کا اجر بھی اس کو دیتا رہے گا. علم ينتفع به, وہ علم پھیلاتا تھا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے شاگرد ہیں, اس کی تصنیفات ہیں, یا کسی اور ذریعے سے وہ علم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو رہا ہے. اس نے کوئی چیز ایسی لوگوں کے لیے پیدا کر دی ہے کہ جو لوگوں کے لیے نافع ہو رہی ہے, تو یہ چیز بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتی رہے گی. پھر فرمایا ولد صالح یدعو له, اس نے اولاد کی تربیت کی اچھی, نیک اولاد ہے, اس کے لیے دعائیں کرے گی, اس کے لیے نافع ہوگا. اس سوال کا جو ہے جامع معنی جواب خود حضور نے دے دیا ہے.
کیا تورات اور انجیل میں بھی حج اور قربانی کے متعلق کچھ ذکر ہے؟
بائبل میں جگہ بیت اللہ کا ذکر ہے, سیدنا ابراہیم کی قربانی کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن یہود کو چونکہ اس بات کو ماننے سے تامل تھا کہ بنی اسماعیل میں آخری نبوت ہو, تو انہوں نے جو سب سے بڑی تحریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ سیدنا ابراہیم کا تعلق عرب سے منقطع کر دیا. چنانچہ بیت اللہ کا ذکر ہے, بیت اللہ کے بنانے کا ذکر ہے, لیکن اس کے مقام کو بالکل خلط مبس کا شکار کر دیا گیا. اس وجہ سے ان کے ہاں تو اب اس کے ذکر کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی.
شریعت کو سمجھنے کے لیے ایک باعث کی گئی ہے کہ اس پہ زیادہ سوال نہ کیا جائے, تو میرا یہ سوال ہے کہ حکمت کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی باعث کی گئی ہے؟
حکمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایمان اور اخلاق, اس کے بارے میں بھی اگر کوئی سوال کیا گیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. لیکن ایمان اور اخلاق کے مباحث سے متعلق جو زیادہ سے زیادہ بحث ہو سکتی تھی وہ توحید کے بارے میں تھی, اور توحید کے معاملے میں تو کیونکہ لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے, اس لیے بڑی تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں, اور بڑی تفصیل سے پورے قرآن میں توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے, شرک کی تردید کی گئی ہے. اس میں اتنے مسائل تھے کہ اصل میں قرآن مجید زیادہ تر اسی کو موضوع بناتا ہے. تو حکمت تو بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی ہے, یعنی ایمان اور اخلاق کے مباحث بہت تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں, اور لوگوں نے جو ذہن میں سوال تھا وہ پوچھا بھی ہے. اس میں کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کوئی نیا قانون نہیں بن جاتا, بلکہ بات کو سمجھنے سمجھانے تک بات رہتی ہے. تو اس میں 10 باتیں لوگ پوچھیں. شریعت کے بارے میں البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ اس میں زیادہ نیند نیک میں نہ پڑو, بنیادی بات. اور اس کی بڑی اچھی مثال بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ہم نے یہود سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو, یعنی قسامہ کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اب بجائے اس کے بھی جا کے کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا, انہوں نے اس کو سوالات کرنے شروع کر دیا کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم سخت ہوتا چلا گیا, اس وجہ سے لوگوں کو اس معاملے میں روکا گیا تاکہ انسانی ذہن آزاد رہے, شریعت انتہائی مختصر رہے. اب بھی ہماری شریعت انتہائی مختصر ہے, اس کو لوگوں سے منوانا مشکل ہو رہا ہے. اگر زیادہ تفصیلی ہوتی تو کیا ہوتا, بڑی مختصر سی ہے. کچھ عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں, کچھ سیاست کے بارے میں, کچھ معیشت کے بارے میں, کچھ قسم کفارہ قسم کے بارے میں, کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احکام دیے گئے, بہت ہی محدود تعداد میں, 5-7 ایک چیز کے بارے میں, 2-4 ایک چیز کے بارے میں. تو یہ معاملہ ہے.
انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اچھا عمل اپناتا ہے, تو جو انسان بے شک مسلم ہو یا غیر مسلم, وہ اگر کوئی نیک عمل کرے اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ فطرت, اس کا ذہن بھی اپیل کرتا ہے, اس کا ضمیر بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ کرو, لیکن اس کا ذہن اللہ کی رضا یا آخرت کی طرف نہ ہو, تو ایسا عمل کو آخرت میں کیا اس کا مقام ہوگا اور آخرت میں کیا اس کا اجر ملے گا؟
عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی چیز کا اجر ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. جس آدمی نے کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کیا, سوال یہ ہے کہ وہ تو اللہ سے اجر چاہتا نہیں, آپ کو دلوانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو کر لے اپنے مالک کے لیے. تو قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ کو اللہ سے اجر پانا ہے تو اللہ کے لیے کیجیے, آپ کو دنیا سے اجر پانا ہے تو دنیا کے لیے کیجیے. شریعت جب اللہ تعالیٰ دے رہے تھے تو اس کے بارے میں بعض فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں جو تفصیلات سے متعلق ہوتے ہیں, یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تفصیلی نوعیت کی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب نماز ہے, اس کے بارے میں اصولاً بتا دیا گیا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی, تو کوئی آدمی آ کے اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی ایسی صورت بیان کر دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, میں کیا کروں. حج کے مناسک بتا دیے گئے ہیں, چنانچہ حج کی روایات میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تو کسی نے بیان کیا جی میں نے رمی پہلے کر لی تھی, کسی نے کہا میں نے قربانی پہلے کر لی تھی, کسی نے کہا میں نے بال پہلے منڈوا دیے تھے. اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان کسی چیز پہ عمل کرتے ہیں, عمل کرتے وقت سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس طرح کے سوالات اگر پوچھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریعت کو سمجھو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی حکمت پوچھو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے زیادہ سوالات نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات دیے گئے تو ایک بڑی تفصیلی شریعت مرتب ہو جائے گی، اور انسان کے لیے جو ایک آزادی ہے اس کے اندر وہ پھر محدود ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سمجھنے کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس بارے میں
جمعہ کے خطبے کی اہمیت اور اس میں بیٹھنے کے آداب فرض کا۔
نماز جمعہ کا خطبہ خود عبادت کا حصہ ہے، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اذان دی جاتی ہے، ظاہر خطبہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے فوراً، تو آپ اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے پہنچ جائیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جمعے کے دن خطبہ سننا یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے، اور اس میں آدمی کو پوری توجہ سے بیٹھنا چاہیے، اور جو کچھ نصیحت کی جائے وہ سننی چاہیے۔ اب یہ تو ہے اس کے بارے میں اللہ کے دین کے احکام، اس وقت وہ خطبہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی عبارت ہے، عربی زبان میں اس کو پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے بیشتر سمجھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کیا چیز، ورنہ اصل میں تو اس کے لیے سنت یہ قائم کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جو مقامی حکمران ہے وہ آئے، وہ آ کے ایک مقصد سی تقریر کرے، سارے لوگ اس کی تقریر سنیں، اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ اب نہ حکمران آتا ہے، نہ کوئی بامانی تقریر ہوتی ہے۔ میں نے تو خود اپنے کانوں سے ایسے خطبے سنے ہیں کہ جن میں ابھی تک دیہات میں مولوی حضرات سلطان عبدالحمید کی خلافت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، وہ پرانے لکھے ہوئے ہیں، عربی ان سے واقف نہیں ہے۔
قرآن کے حوالے سے میں ایک سوال، جو آیت ہے ان الذین یجتنبون قبائل الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یہاں قبائل الاثم اور فواحش اور الا اللمم یہ ذرا کیٹیگریز واضح کر دیا گا، شکریہ۔
دو طرح کے گناہ ہیں، ایک لوگوں کی حق تلفی کے گناہ ہیں، اس کو اسم کہتے ہیں، جس میں انسانوں کے حقوق ہم پامال کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے کہ جو جنسی معاملات سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو فواحش کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کیا ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، کسی طرح سے جنسی اعضاء یا جنسی معاملات کا افشا ہے، بدکاری ہے، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں بھی صادر ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو لمم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے میں معاف کر دوں گے، یہ اللہ کا بڑا کرم، تو آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج کی ادائیگی کے لیے گورنمنٹ، پرائیویٹ ادارے، افراد، بذریعہ قرآن اندازی اگر کسی شخص یا اشخاص کو اخراجات ادا کر کے بھجوانا چاہے تو کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو تین لوگوں کو ہر سال حج پہ بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ قرآن اندازی سے کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ استطاعت پیدا ہوگی، کسی کمپنی نے، کسی فرم نے، کسی ادارے نے آپ کو یہ دے دی، آپ جائیں حج کر لیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اخراجات سے خود حج کی ادائیگی کرے اور حج کی نیت دوسرے عزیز یا بزرگ کے لیے کرے تو دین میں اس کی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حج کیا ہوا ہے تو کسی دوسرے کے لیے بھی نیت کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ ثواب تو ہی ملے گا، تو ثواب تو ہر حال میں آپ ہی کو ملنا ہے، اس لیے جو جی چاہے کر لیجیے۔ حج کے ساتھ صرف ایک عمرے کی اجازت ہے، جبکہ دوسرے ملک سے حجاج کرام کے مکہ مکرمہ پہنچنے پر یہ حج کے ایام سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی حج کے بعد اگر صرف ایک عمرہ کیا جائے تو اس کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ بیت اللہ میں اگر نماز کی ادائیگی کے علاوہ صرف طواف کیا جائے اور جتنی دفعہ موقع ملے طواف کیا جائے، کیا اس کی اجازت ہے؟ طواف آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ نفل عبادت کرتے ہیں، لیکن عمرے اور حج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سفر میں اگر آپ ایک عمرہ بھی کریں گے تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا حج کے ساتھ ملا کے۔ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں جو جہاد جاری ہے، مثلا کشمیر، افغانستان، عراق، چچنیا وغیرہ، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جہاد کا لفظ تو قرآن مجید میں جدوجہد کے لیے آتا ہے، سرگرمی کے ساتھ جدوجہد کرنا، اور یہ اصلاً دین کی دعوت کو